الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ کتابوں میں لکھا, القول البدی صفحہ نمبر 124 پر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابو حفص کاغذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے سردار تھے. آپ کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا, اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا, اللہ کریم نے مجھ پر رحم فرمایا, میری بخشش فرما دی اور جنت عطا فرما دی. خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ سبب کیا بنا, واٹ از دا ریزن؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں میری حاضری ہوئی, میرا حساب ہوا, فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کے گناہ شمار کرو, اس کے بیڈ ڈیڈز جو ہیں, سنز جو ہیں, اس کو کاؤنٹ کیا جائے. پھر حکم ہوا کہ اس نے دنیا میں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پڑے تھے اس درود کی گنتی بھی شمار کرو. ایک طرف گناہ کاؤنٹ کروائے گئے, پھر درود کاؤنٹ کروائے گئے. بس میرے پڑے ہوئے درود جو تھے میرے گناہوں سے زیادہ نکلے. اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا, اے فرشتوں کافی ہے, مزید حساب نہ کرو, اسے جنت میں داخل کر دو. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ. قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل, قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل, جس نے لکھا پڑا ہے صلی علی محمد, جانے بھی دے ارم کو رضوان نہ روک ہم کو, سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا, گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ تو ایک واقعہ ہے, اب اسی واقعے کو ایک خوبصورت حدیث کے پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب ذرا سمجھیے گا بات کو کہ گناہ, اللہ پاک کرے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں, گناہ ہمارے کم ہو جائیں, مگر ہم انسان ہیں نا, ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں, لیکن گناہ تو لکھ لیا گیا. اب اور کوئی فارمولہ ہے کہ گناہ کم ہو جائیں, ڈیلیٹ ہو جائیں اور نیکیاں بڑھ جائیں؟ تو سبحان اللہ, اگر درود پاک کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ ہر پڑھا جانے والا درود ہمارے 10 گناہ کم کر دیتا ہے, 10 نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے, تو اٹ مینز جو یہ ہم نے واقعہ بھی سنا نا کہ اگر درود زیادہ پڑھے ہوں گے تو انشاءاللہ گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے, گناہ ڈیلیٹ ہوتے چلے جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ زندگی میں, اپنی لائف میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں اور اس کا اہتمام کریں. ہماری پروفیشنل لوگ موجود ہیں, ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں, ہم پلان بناتے ہیں کہ کل کا دن کیسے ہوگا, واٹ ٹو ڈو کی لسٹ ہوتی ہے. ہمارا بریک فاسٹ ٹائم بھی ہے, تو آفس ٹائم بھی ہے, تو لنچ ٹائم بھی ہے, ڈنر ٹائم بھی ہے, کچھ لوگوں کا آج کل جم ٹائم بھی ہے, لیکن اس پورے دن میں درود ٹائم کہاں ہے؟ اس پورے دن میں تلاوت ٹائم کہاں ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ شیڈول میں شامل ہوگا نا تو پھر ہوگا, ورنہ ہم اس کو اوکیشنلی لے لیں گے. کبھی یہ بیان سنا, جذبہ بڑا تو 200 بار درود پاک پڑھ لی, جوش بہت آیا تو 500 بار پڑھ لی ہے, اگلے دن ایک بار بھی نہیں پڑھا. نہیں, ہمیں اس کو اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے, اور ہم جس چیز کو پریورٹی دیتے ہیں نا وہ شامل ہو بھی جاتی ہے. فار ایگزامپل, ہم میں سے کسی شخص کو اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو جائے, ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کہے کہ اب آپ نے 3 ٹائم دوائی کھانی ہے. پہلے نہیں تھی زندگی میں, مگر اب امپورٹنس ہے کہ ہاں صحت درکار ہے, تو اب 3 ٹائم دوائی کھانے کا ہم اہتمام کرتے ہیں. ہم ڈاکٹر کے سامنے یہ نہیں کہتے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب دوائی کھاؤں گا, اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرتے. ہیں, انشاءاللہ کہنا بہت اچھی بات ہے, مگر میڈیکل اسٹور جاتے ہیں سیدھا اور جا کے دوائی لیتے ہیں. اچھا دوائی لینے کے بعد بھی گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ ناشتے کے بعد یہ دینی ہے. آفس پہ اگر اسٹاف ہے تو اس کو بتاتے ہیں بھائی لنچ کے ساتھ یہ دوائی مجھے لینی ہے. اپنے ساتھ ڈبی ساتھ رکھتے ہیں, بلکہ بعض لوگ تو دو رکھتے ہیں کہ ایک گھر پہ ایک آفس پہ, تاکہ مس نہ ہو جائے دوائی. اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ ہماری لائف کا ایک پراپر حصہ بن جاتا ہے. مس نہیں ہوتی دوائی, کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ درود مس ہو جاتا ہے, دوائی مس کیوں نہیں ہوتی؟ اٹ مینس میری دوائی میرے لیے پریورٹی ہے. انفارچونیٹلی درود کو پریورٹی نہیں تھی. بالکل اسی طرح نماز ہے. اچھا میں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں. وچ ایور تھنگ زندگی میں کسی بھی چیز کو آپ نے پریورٹی دے کر اپنی لائف کا حصہ بنا لیا نا, پھر اس کو کرنے میں پرابلم نہیں ہوتی, بلکہ نہ کرے تو پرابلم ہوتی ہے. ہاں مثال دیتا ہوں, جو پکے نمازی ہے نا, ماشاءاللہ مجھے امید ہے اس نے ذہن میرا آپ سارے ہی پکے نمازی ہوں گے, مگر جو بھی پکا نمازی ہے نا, اب اس کو نماز پڑھنے کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. اس کا لاشعور اس کو بیک گراؤنڈ سے باقاعدہ ایک ریمائنڈر کال آتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ابھی تک کسی نے ظہر نہیں پڑھی ہوگی نا, ہم میں سے جو پکا نمازی ہے, اس کو ہر تھوڑی دیر بعد اس کو ایک ریکال آئے گی اندر سے, اس کا دماغ اس کو کال دیتا بھائی نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنی. عشاء نہ پڑھی ہو اور تھوڑی لیٹ ہو گئی ہو, پکا نمازی ہوگا نا, اس کو یاد نہیں کرنا پڑے گا, اس کی باڈی ریئیکٹ کرنا شروع کر دے گی, اتنی نماز باقی ہے. سبحان اللہ, اٹ مینز لائف کا حصہ بنا دیا, اب وہ روٹین کا پراپر پارٹ ہو جاتا ہے لائف کا. بالکل ایسے ہی اگر آپ نماز کو, درود پاک کو, اپنی چیزوں کو, ان عبادتوں کو اپنی لائف کا پارٹ بنا لیں, پھر انشاءاللہ آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی ہوگی, یہ نارمل طریقے سے ہوتا چلا جائے گا, اور انشاءاللہ ثواب کا میٹر جو ہے وہ جاری ہو جائے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی حدیث ہے, سبحان اللہ. یعنی اس ایک واقعے سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی, نبی پاک کے اختیار, اور جب جب یہ واقعہ سنا, شاید سینکڑوں بار میں نے بیان کیا سنا, آپ نے بھی شاید بیسیوں سینکڑوں بار سنا ہوگا, مگر جب سنتے ہیں نا کہتے ہیں نا طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے. مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی. اچھا پہلے یہ امیجن کر لیجیے گا یا انڈرسٹینڈ کر لیجیے گا کہ یہ واقعہ پورا بخاری شریف میں موجود ہے, ٹھیک ہے؟ میں اس کی سمری بیان کر رہا ہوں. مدینہ پاک میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور کئی ماہ گزر گئے تھے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بارش نہیں ہو رہی ہے, ہمارے مویشی بھی پیاسے ہیں, ہمارے کھیت بھی سوکھ گئے ہیں, یا رسول اللہ اناج بھی نہیں ہے, کرم فرمائیے, دعا کیجیے بارش ہو جائے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کی. اچھا راوی کہتے ہیں, جو حدیث کے راوی ہیں, کہ اس وقت مدینہ پاک میں ایک بھی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا, بالکل کلین اسکائی. یعنی آج کے لفظوں میں کہیں کہ فور کاسٹ میں بھی بارش نہیں تھی, ہیں بالکل کلین اسکائی ہے. مگر نبی پاک نے دعا فرمائی, ایسا نہیں ہوا کہ دعا کے دو گھنٹے چار گھنٹے بعد بارش ہوئی. ڈیورنگ دیٹ دعا بڑے بڑے بادل آنا شروع ہوئے. راوی کہتے پہاڑ جیسے بادل آنا شروع ہوئے, ابھی پیارے آقا ممبر سے اترے نہیں کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. اچھا اتنی بارش ہوئی کہ نبی پاک جب ممبر سے اتر کر نماز کے لیے تشریف لائے نا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے. یعنی اتنی بارش. اچھا جمعے کی نماز تو ہو گئی مگر بارش نہ رکی, پورا دن بارش, سیٹرڈے بارش, سنڈے بارش, منڈے بارش, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, اگلا فرائیڈے, دوبارہ جمعہ آ گیا, بارش رکنے کا نام نہ لے. راوی کہتے پیارے آقا پھر جمعہ پڑھانے کھڑے ہوئے, شاید وہی صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہو گئے, کہتے حضور کرم کیجئے بارش رکوائیے, ہمارے گھر ڈوبنے لگ گئے, ہمارے کھیتوں میں پانی بھر گیا, یا رسول اللہ کرم فرمائیے. اب ذرا میں رک جاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اب ایک سوال کریٹ کرنا چاہتا ہوں. بارش برسانے والی ذات تو رب کی ذات ہے نا, ہیں؟ اور وہ سارے صحابہ تھے جو جمعہ پڑھنے آئے تھے, مسلمان تھے جبھی تو جمعہ پڑھنے آئے تھے, نبی پاک کے ساتھی تھے, وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں. Try to understand صحابہ کا عقیدہ اور بلیف کیا تھا. Again this is حدیث from بخاری شریف. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا یا ان کا بلیف تھا کہ جو چاہیے وہ پیارے آقا سے مانگو, یہ رب سے دلا دیتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بھائی بارش برسانی ہے تو بھی نبی پاک سے عرض کر رہے ہیں, رکوانی ہے تو بھی عرض کر رہے ہیں, مگر اب نبی پاک کا کمال دیکھیں. پیارے آقا ہاتھ اٹھا کر دعا فرما سکتے تھے کہ یا اللہ بارش کو روک دے, نہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا, حدیث کے الفاظ ہے, پورے مدینے پہ بارش برس رہی ہے, کلاؤڈی ویدر ہے, اور نبی پاک اپنے ہاتھ سے اشارے سے فرما رہے ہیں اللہم حوا لینا ولا علینا, اے اللہ ہم پر بارش نہ برسے ہمارے اطراف پہ برستی رہے. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ مثال کے طور پہ شہر کراچی میں بارش زیادہ پڑ جاتی ہے, روڈے بھر جاتی ہیں, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, مگر ہمارے اطراف میں جو کھیت ہیں اور جو بڑے بڑے میدان ہیں اگر ان پہ بارش برستی ہے تو ہمارے نیچے بورنگ کے پانی بھر جاتے ہیں, کئی کنویں بھر جاتے ہیں, بہت سارے دیگر فوائد ہوتے ہیں, نہروں میں پانی آ جاتا ہے, بہت سارے ایزی کام ہو جاتے ہیں, لیکن شہر میں ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو نبی پاک کی اتھارٹی دیکھیں, اللہ کے حبیب عرض کرتے ہیں اللہم حوا لینا ولا علینا. راوی کہتے ہیں جدھر جدھر ہاتھ کا اشارہ فرماتے گئے بادل کٹتا گیا, بادل دور ہوتا گیا, مدینہ پیالے کی طرح ہو گیا, مدینہ منورہ کے اوپر آسمان کلین ہے, اور مدینہ کے باہر سے جو لوگ آتے بتاتے باہر ابھی بھی بارش ہو رہی ہے. اور سبحان اللہ, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسا اختیار دیا کہ زمین پر تو اختیار تھا, میرے آقا اشارہ فرمائیں تو بادل کٹ جاتا ہے, بارش برس جاتی ہے, سورج پلٹ آتا ہے, چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, میرے آقا علیہ السلام ایسا معجزہ دکھائیں اور اعلیٰ حضرت کا قلم خاموش رہ جائے, یہ ہو نہیں سکتا. بریلی کے تاجدار تو کمال پتہ ہے کیا کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت سے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے پیار ہے, مگر آپ ایک اور کمال پتہ ہے کیا کرتے ہیں, نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی ریکویسٹ بھی لگا دیتے ہیں. ہاں یہ بڑا خوبصورت انداز ہے, سخی کے بچوں کی خیر ہو میری جھولی بھی بھر دو. بھکاری بھی یہی کرتا ہے نا, پہلے ہماری دعا دیتا ہے آخر میں اپنی ریکویسٹ بھی لگاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا آپ ہمیشہ دیکھیں ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, آقا آپ کی شان ایسی ہے کہ سب چمک پا رہے ہیں. آگے کیا کہا, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ, واٹ اے بیوٹیفل وے ٹو ریکویسٹ ان دا کورٹ آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہاں کیا کہا اعلیٰ حضرت نے, کہتے آقا جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے. یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ تو وہ ہیں جب آپ آسمانوں کی طرف اٹھائیں تو جل تھل بھر دیتے ہیں, آپ کی دعا قبول ہوتی ہے, بارش برس جاتی ہے. جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. حضور ان ہاتھوں سے ہمیں بھی کچھ خیرات دے دیجیے, ان ہاتھوں سے ہم پر بھی نگاہ عنایت فرمائیے. سبحان اللہ, اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے. آج میں انشاءاللہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, اور یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. اچھا, اس واقعے کو بیان کرنے کی میری دو نیتیں ہیں. ایک نیت تو یہ ہے کہ اس سے یہ ریئلائزیشن ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا کچھ موجود ہے ہمارے لیے. انفارچونیٹلی ہمیں بہت ساری نالج ہوتی ہے, مگر رب کے کلام میں ہمارے لیے کیا کیا موجود ہے اور کیسے کیسے ہسٹوریکل واقعات ہیں. یہ واقعات کیوں بیان کیے گئے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ ریسرچ کیوں پڑھتے ہیں, آپ بڑی بڑی کتابیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ جن لوگوں نے پہلے کسی چیز پہ ریسرچ کر لی اب اس ریسرچ سے ہم فائدہ اٹھائیں. ان کی کچھ ریسرچ کے فیلئر ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ کام انہوں نے کیا نقصان ہوا ہم نے نہیں کرنا. عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو پچھلوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کی انگریزی میں بڑا پیارا ایک مقولہ ہے, ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انوینٹ ویل اگین, دوبارہ جو ہے وہ پہیا ایجاد کرنے کی کوشش مت کرو, وہ ایجاد ہو گیا, پہیے سے کچھ بنانا شروع کرو. اب کسی نے کچھ کر لیا اور اس سے اس نے لاس کر لیا تو تم تو مت کرو نا. سبحان اللہ, قرآن مجید فرقان حمید میں پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کرنے کی ایک وجہ بھی یہی بیان کی گئی کہ تاکہ پچھلی قوموں نے جو مسٹیکس کی, جو اللہ کی نافرمانیاں کی, جو غلط کام کیے, اس کا جو خمیازہ انہوں نے بھگتا, جو عذاب آئے, جو پنشمنٹس ہوئیں, سبحان اللہ میرے محبوب کی امت وہ کام نہ کرے. اٹ مینس قرآن ہمارے لیے خوبصورت گائیڈ لائن ہے, مگر بات یہ کہ پڑھے تو صحیح نا. ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ مسٹیکس آج کر رہے ہیں کیونکہ قرآن نہیں پڑھا, اور بعض اوقات دنیا میں اس کے وہ نقصان بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میں بات کروں گا ایک ایسی قوم کا اور ایک ایسے گارڈن کا کہ جس کا تصور کریں, امیجینیشن کریں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, قرآن کہتا ہے, اچھا یہ جو 22ویں پارے میں یہ پوری قرآن پاک کی سورت ہے, سورہ سبا. یہ کسی قوم کیا قوم تھی جس کا نام ہی قوم سبا تھا, یہ اس قوم کا واقعہ ہے. ان کو اللہ نے کتنا نوازا تھا, اب ذرا سنتے جائیے گا. قرآن میں رب فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لَقَدْ كَانَ لِسَبْءٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. ترجمہ کنز العرفان, بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی, दो बाग थे, एक दाईं तरफ दूसरा बाईं तरफ। अपने रब का रिस्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो, पाकीज़ा शहर है और बख्शने वाला रब। अल्लाहु अकबर। ये कैसी कौम थी? अल्लाह करीम ने, याद रहे, सबा अरब के इलाके यमन की हदूद में वाके एक कबीले का नाम था, ये ट्राइब का नाम था, और ये कबीला अपने दादा सबा बिन यशजुब बिन यारुब बिन कहतान के नाम से मशहूर था। ये एक पर्सनैलिटी का नाम था, फिर एक कबीले का नाम पड़ गया, और सुभान अल्लाह अब कुरान में सूरह सबा मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबा किसी मर्द का नाम है, औरत का, या किसी सरजमीन का नाम है? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबा एक मर्द था, उसके 10 बेटे थे, उनमें से 6 यमन में आबाद हो गए, 4 शाम में सीरिया में चले गए। अब आयत का खुलासा क्या है? यमन के हुदूद में जब ये लोग आबाद थे, अल्लाह पाक की वहदानियत और कुदरत पर दलालत करने वाली एक निशानी ये थी कि उनके बाग में, उनके शहर मारब के दोनों तरफ कसीर बागात थे, उन बागात में फलों की कसरत थी। उन लोगों तक अंबिया किराम के जरिए ये कहा गया, अपने रब का रिस्क खाओ, इंजॉय करो अपनी लाइफ को, मगर अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। तुम्हारा शहर पाकीज़ा है, जिसमें लतीफ आबो हवा है, साफ सुथरी सरजमीन है। आपको पता है वो कितनी प्योर एयर थी? मैं भी पिछले दिनों न्यूजीलैंड गया, मेरे लिए बड़ी शॉकिंग बात थी। ये जरूर पता था कि वहाँ की आबो हवा बड़ी अच्छी है, मगर मुझे बताया गया कि न्यूजीलैंड की हवा जो है, या फिजी की जो हवा है, वो बाकायदा केन्स में पैक करके कई मुल्कों को एक्सपोर्ट की जाती है। मैं समझा मेरे साथ कुछ मजाक कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं नहीं अब्दुल अभी भाई ऐसा ही है, चाइना में आप देखें कि ये बाकायदा जो $1 में $2 में न्यूजीलैंड की हवा मिलती है, लोग उसको स्मेल करते हैं। मुझे फिर भी यकीन नहीं है, फिर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो वाकई ऐसा था कि आज भी प्योर एयर की इतनी वैल्यू दुनिया में है कि कई लोगों को ये क्रेज होता है कि हम साफ सुथरी हवा लें और हम अपने, और मैंने वहां देखा लोग बड़ी लॉन्ग लाइफ जीते हैं, हवा बड़ी अच्छी होती है, सेहतमंद रहते हैं। मगर कुरान कहता है सबा के लोगों के पास जो शहर था ना, उस शहर की हवा ऐसी थी जिसमें कोई मच्छर ही नहीं था, कोई मक्खी नहीं थी, कोई खटमल नहीं था, सांप बिच्छू कोई नहीं था, बल्कि पाकीजगी का आलम यह होता कि कोई दूसरे शहर का आदमी उस शहर से सिर्फ गो थ्रू कर लेता, गुजर जाता, तो अगर उसके जिस्म पर कोई जुएं या कीड़े होते वो भी मर जाते थे। इतनी प्योर एयर अल्लाह ने दी। अल्लाह अकबर। फरमाया अब इस नेमत पर अल्लाह ने ऐसी हब आबो हवा, इतने जबरदस्त बागात, बागात का आलम यह था कोई शख्स अपने सर पे टोकरा उठाकर उन बाग से गुजरता था तो खुद ही बाग से फल गिरकर उसके टोकरे में भर जाते थे। इतने शानदार फल, ऐसी आबो हवा, उन्हें बार बार पैगाम दिया गया कि अब अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की नेमतें इतनी शानदार मिली हैं, आजजी इख्तियार करो, शुक्र गुजार बन जाओ। मगर उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने, कुरान कहता है, तो उन्होंने मुंह फेरा तो हमने उन पर जोर का सैलाब भेजा, उनके बागों के एवज दो बाग उन्हें बदल दिए जो कड़वे फल वाले और झाव वाले और कुछ थोड़ी सी बेरियों वाले थे। अब हुआ क्या, जरा तफसील से सुनिएगा कि अल्लाह पाक ने इनके पास अंबिया भेजे, हर नबी का इनकार करते रहे, हर नबी को अवॉइड करते रहे और उसके माद अल्लाह बात को ठुकराते रहे, यके बाद दीगरे 13 नबी भेजे गए। कौम सबा को सुधारने के लिए, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, उन्हें अलाम करने के लिए 13 अंबिया गए, उनको हक की दावतें दी, नेमतों की कदर याद दिलाई, वो ईमान नहीं लाए, बल्कि अंबिया इकराम को क्या कहते थे पता है, झुटला कर, कि हम नहीं जानते कि हम पर कोई खुदा की नेमत है, अपने रब से कहो अगर ये नेमतें उसकी हैं तो रोक के दिखा दे। माज़ अल्लाह वो ये समझने लगे कि ये तो हमारा हक है, ये हमारा मुल्क है, हमारी सिटी है, ये डेवलपमेंट हमने की है, अगर अल्लाह का है तो अल्लाह से कहो रोक के बता दे। वो इनकार करते थे, वो गुरूर करते थे, वो तकब्बुर करते थे। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब अल्लाह पाक ने उनके इस इनकार का, इनके इन गुरूर का, इस घमंड का, क्या उस पर उन पर अजाब आया? अब जरा गौर से सुनिएगा, जब उन लोगों ने बहुत ज्यादा इनकार किया ना, तो अल्लाह करीम ने उनके पास हम्माद और इनकी कौम, ये हम्माद कौम कहलाती थी, उनका तुगयान बढ़ गया, इसयान बढ़ गया, तो अल्लाह पाक ने सैलाब भेजा। ایسا سیلاب آیا کہ ان کے باغ، ان کے اموال، ان کے باغات سب کچھ اس میں غرق ہو گئے، پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور ان کے باغ پوری دنیا میں ایگزامپل تھے، لوگ اس کی سیر کرنے آتے تھے، اس سیلاب کے بعد وہ ضرب المثل ایگزامپل بن گئے، یعنی ان کے باغ کی جگہ جنگلی بیریاں اگائیں، جھاؤ اگائے، خوفناک جنگل اگ گئے، یہ قوم لذیذ پھلوں کو ترس گئی۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت کچھ درس عبرت ہے کہ جب رب ناراض ہوتا ہے، رب کی نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس قوم پر سیلاب کیسے آیا، یہ بھی اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیے گا۔ قوم سبا کے بستی کے کنارے کے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے تین بڑے بڑے تالاب اوپر نیچے بنا دیے تھے۔ تین تالاب تھے مگر تھری اسٹوری بڑے بڑے تالاب تھے۔ اب ایک چوہے نے، اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے نا تو اپنی قدرت کا نظارہ بھی ایسے ہی دکھاتا ہے، اتنی بڑی قوم، اتنا کرو فر، ایک چوہا اس نے اللہ کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا۔ اب پانی نکلنا شروع ہوا، اب پانی کا پریشر آیا تو وہ شگاف بڑا ہوتا چلا گیا، وہ سوراخ بڑا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹی۔ اب وہ پورا پانی سیلاب کی صورت میں ان کی قوم پر آیا۔ یہ اپنے گھروں میں غافل تھے، چین کی بانسری بجا رہے تھے، غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں جی رہے تھے۔ ایسا سیلاب آیا کہ ان کا تمام مال و اسباب جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ یہ ایک قرآنی واقعہ جو سورہ سبا، جس وجہ سے سورہ سبا اسے کہا جاتا ہے، یہ قوم سبا کا ایک واقعہ ہے۔ ایک اور واقعہ، قرآن مجید ایکچولی میں نے جیسے شروع میں کہا اتنی زبردست گائیڈ لائن ہے ہمارے لیے، ہم پڑھیں نا تو اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، یہ بھی باغ والوں کا ہی واقعہ ہے، اب ذرا سنیے گا۔ پہلے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، اور یہ آیت ہے 29ویں پارے کی سورہ قلم کے اندر، ٹھیک ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی اس باغ کو کاٹ لیں گے۔ اب یہ بڑا امیزنگ واقعہ ہے کہ یہ باغ یمن کے شہر صنعاء سے 2 فرسنگ یعنی 6 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس باغ کا مالک ایک بڑا نیک مرد تھا، وہ باغ کے پھل کثرت سے فقراء کو دیتا تھا، بڑی چیریٹی کرتا تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب باغ میں جاتا تو فقیروں کو بلا لیتا، غریبوں کو بلا لیتا، تمام گرے پڑے پھل جو ہے فقیر لے لیتے، پھر باغ میں بستر بچھا دیے جاتے، پھل توڑے جاتے، جتنے پھل بستروں پر گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے، جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی وہ 10واں حصہ فقیروں کو دے دیتا تھا۔ اس طرح کھیتی کاٹتے وقت اس نے بہت سارے فقراء کے حقوق مقرر کیے ہوئے تھے کہ جب بھی کھیتی کٹے گی فقیروں کو اتنا دیا جائے گا، اتنا فیصد دیا جائے گا، بانٹا جائے گا۔ بڑا سخی آدمی تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث تھے اس کے۔ اب بیٹے ابو کی چیریٹی دیکھتے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لیگیسی میں اپنے باپ کی سخاوت کو کنٹینیو کرتے۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر جتنا ابو بانٹتے تھے ہم بھی اتنی خیرات کریں گے تو ہمارے حصے میں تو کم آئے گا، ہمارے پاس تو جو ہے وہ پیسے کم ہو جائیں گے ہم اللہ کی راہ میں اتنا بانٹیں گے۔ تو انہوں نے کہا ایسا کریں، کل ہماری کھیتی کاٹنی ہے۔ تینوں نے مل کر قسم کھائی کہ صبح جلدی پہنچ جاتے ہیں، فقیروں کو نہیں بتاتے جو ہر بار آتے ہیں غریب لوگ، ہم سارا مال خود ہی جو ہے نا وہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ صبح ارلی مارننگ وہ پہنچ گئے اپنے باغ۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا، جب باغ میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے رات ایک آگ اس باغ میں آئی، اور صبح تک وہ سارا باغ جل کر سیاہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جب صبح یہ اپنے باغ میں پہنچے نا تو کہنے لگے ہم کسی اور باغ میں آ گئے ہیں، یہ تو باغ ہے ہی نہیں، یہاں پر تو سب جل کے خراب ہو گیا ہے، ہم غلطی سے راستہ بھول گئے ہیں۔ مگر آس پاس کی دیواروں اور تمام چیزوں کی جب نشانیاں دیکھی تو قرآن کہتا ہے انہیں احساس ہو گیا کہ یہ تو ہمارا ہی باغ تھا، اور اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے بری نیت کی، ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکنے کی نیت کی، ہم نے اللہ کو ناراض کیا اور ہمارا سب کچھ چلا گیا۔ ان لوگوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کی۔ طویل واقعہ، میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں۔ انہوں نے رو رو کر توبہ کی۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، برے ارادے سے توبہ کیوں نہیں کرتے، اللہ کی نعمت کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے۔ اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، رونے لگے کہ واقعی ہم سے مسٹیک ہو گئی، ہم نے اللہ کو ناراض کیا، ہمارا سب کچھ چلا گیا۔ ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا دیتے تھے، اللہ ملٹی پلائی کرتا تھا، مگر ہم نے تو سب ہی ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب سب نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ سبحان اللہ، تفسیر قرآن میں لکھا اللہ نے اس سے بہتر باغ انہیں عطا فرما دیا۔ توبہ قبول فرمائی اور اس سے بہتر مال عطا فرمایا, اس میں بھی کثیر پیداوار ہونی شروع ہو گئی. دیز آر دا ٹو بیوٹیفل انسیڈنٹ فرام قرآن مجید فرقان حمید, ایک سورہ قلم میں اور ایک سورہ سبا میں. دونوں کا میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے نا وہ میرے اللہ کا ہے, میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. کبھی اترانا نہیں, کبھی گھمنڈ نہیں کرنا. میرا نام ہو گیا ہے, میری شہرت ہو گئی ہے, میرے پاس پیسے آ گئے ہیں, یہ سب میں نے کمایا ہے. میں نے پہلے اسٹڈیز کی تھی جناب, اچھے نمبروں سے میں نے پاس کیا تھا, پھر میں نے انٹرپرینیور کے طور پہ کام شروع کیا, چھوٹی سی جاب سے کام شروع کیا, ترقی کرتے کرتے آج میں کمپنی کی اس پوزیشن میں ہوں. واٹ ایور ڈڈ, میں نے کیا یہ سب, میں نے کچھ نہیں کیا. جو کچھ ہے میرے رب کا ہے. جس نے ناشکری کرنا شروع کی نا, جس نے اترانا شروع کیا, جس کے دل میں یہ خبط سوار ہو گیا کہ جناب یہ میری سٹرگل ہے. ارے جناب, اگر سٹرگل کرنے والے ہی کامیاب ہوتے تو ہم سے زیادہ عقل مند لوگ اس وقت بے روزگار ہیں, ہم سے زیادہ اللہ کے نیک بندے پریشان بھی ہیں. اللہ نے مجھ جیسے گناہگار کو اتنا نواز دیا, مجھے تو ہر وقت اپنی خطائیں یاد آنی چاہیے. مجھے ایک بات کا جواب دیجئے, رسک کون دیتا ہے؟ جواب دو نا, اللہ دیتا ہے نا. پانی کون دیتا ہے؟ آکسیجن جو ہم لے رہے ہیں وہ کون دے رہا ہے؟ جو کچھ ہے وہ رب دے رہا ہے. مجھے بتائیں, اگر آپ کی آفس میں, آپ جہاں بھی جاب کرتے ہیں, کوئی بندہ آپ کے سی ای او یا ڈائریکٹر یا ایچ او ڈی کی بات نہ مانے, جب بھی وہ کوئی بات کہے اس کا الٹا کا جواب دے, آلویز وہ بات کا الٹا کام کرے, روز مسٹیکس کرے, کیا جو باؤنڈیز, جو فیسلٹیز, جو اس کو کمپنی میں حاصل ہے وہ باقی رہیں گی؟ بندہ کہے گا ٹھیک ہے, جب آپ کمپنی کے لیے کام ہی نہیں کر رہے تو آپ کی جاب ختم, اپنی گاڑی واپس کریں, اپنی فیسلٹیز واپس کریں, تمام پریولیجز ختم کر دیے جاتے ہیں, بیکاز آپ کمپنی کے رول کو فالو نہیں کر رہے, اپنے ہیڈ کو جواب نہیں دے رہے. مجھے ایک بات بتائیں, میں صبح اور شام اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں, وہ تو مجھ سے کھانا نہیں روک رہا, وہ تو مجھ سے آکسیجن نہیں روک رہا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ لاجک کیا کہتی ہے؟ میری آنکھیں حرام دیکھتی, اللہ کی نافرمانی کرتی, میں اندھا کر دیا جاتا, کیونکہ اللہ نے آنکھ دی تھی نا. بت اے میرے بندے, میں نے آنکھ دی اپنی فرما برداری کے لیے, تو ان آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے, روشنی ختم نہیں ہوتا. حرام سنتا تو بہرا کر دیا جاتا, حرام بولتا تو گونگا کر دیا جاتا, یہ ہاتھ حرام کے لیے اٹھتے تو گر جاتے, یہ پیر حرام کے لیے چلتے تو میں لنگڑا ہو جاتا. فرام مائی ڈے ون, میں تو جب سے ہوش سنبھالا کتنی نافرمانیاں کی اللہ کی, وہ اپنی مہربانیاں روک نہیں رہا. اور میں کہتا ہوں میں نے کیا ہے, میں یہاں تک پہنچا ہوں, نہیں, سب کچھ میرے رب کا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ایک قرآن پاک کی میں آیت کا جز پڑھ رہا تھا, اللہ اکبر, اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا, سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ کریم نے خود فرمایا ہے, اور کاش یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے کہ سب کچھ ہمارے رب کا ہے, جو کچھ ہے وہ ہمارے مالک کا ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھ لیں, تو پھر انشاءاللہ چیزیں سمجھنا شروع ہو جائیں گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اپنی ان تمام باتوں کو سمجھنا بھی ہے, اور آئندہ اترانا نہیں ہے, شکر گزار بننا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی میری عزتوں میں ترقی ہو جائے, سبحان اللہ, قرآن میں اللہ فرماتا ہے الولایۃ للہ الحق, خود رب نے قرآن میں فرما دیا تمام اختیار سچے اللہ کا ہے. یہ ادھر نقش کر لو, الولایۃ للہ الحق, تمام اختیار سچے اللہ کا ہے, میرا کچھ نہیں ہے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, جے چاوے تے رہ جاندے نو تخت عطا فرماوے, جے چاوے تے رہ جاندے نو تخت عطا فرماوے, جے چاوے تے شاہ کولوں در در خیر منگاوے. رب چاہے نا تو روڈ پر چلنے والے کو بادشاہ عطا فرما دے, اور رب چاہے تو بادشاہ کو پل میں فقیر بنا دے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. اچھا, پھر بعض اوقات بندہ کچھ جب بن جاتا ہے نا, تو پھر کیلکولیٹر سے زندگی گزارتا ہے, یار اتنے پیسے تو ہو گئے کہ 10 سال تو کچھ نہیں ہونا, اب اتنے کرنے کہ 100 سال تک کچھ نہ ہو, پیسے اتنے ہو جائیں کہ بچے بھی سکھ سے کھائیں, اب جناب میرے پاس اتنا ہے کہ میری نسلیں کھائیں تو ختم نہیں ہوں گی. یہ بندہ پھر آہستہ آہستہ ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ رب نے دیا نا, میں اور شکر گزار ہوتا, میں اور عاجزی کا اظہار کرتا, مگر اب بندہ کہتا ہے میرے پاس تو اتنا آ گیا کہ اب ٹینشن ہی نہیں ہے, کوئی نہیں کرنی جاب. بھائی کیوں کسی کی بات سنوں؟ میں نہیں کہتا ترقی نہ کریں, مگر گھمنڈ تو نہ لائیں نا اپنے اندر, اللہ سے تو جڑے رہیں, اس کی بارگاہ سے تعلق تو کم نہ ہو جائے.
उधर से कनेक्शन तो और बढ़ना चाहिए। अकल भी ये कहती है कि वो अताएं बढ़ाए तो हम सजदे बढ़ाएं, वो अताएं बढ़ाए तो हम शुक्र बढ़ाएं, मगर हो क्या रहा है कि वो अताएं बढ़ाता है हम खताएं बढ़ाते हैं। जब अता अब पैसे थोड़े थे, मकाम छोटा था, जॉब छोटी थी, तो गुना भी थोड़े थे। जैसे जैसे जनाब तरक्की होती गई, काश नेकियों में तरक्की होती, गुनाहों में तरक्की होने लगी। भाई मैं तो इंतजार में था यार, इतने पैसे आएंगे तो ये वाली अय्याशी करनी है, ये वाला काम हो जाए तो ये वाला गुनाह करना है। ये क्या कर रहे हैं हम? लॉजिकली भी आपका बॉस, आपके ऑफिस में कोई आपको अच्छी इंसेंटिव दे, अच्छा बोनस दे, आप थैंक्स करते हैं, आप कहते हैं यार ऑलवेज इस बंदे ने मुझे मेरा साथ दिया है, मैं अब इस कंपनी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अपने बॉस को कभी नाराज नहीं होने दूंगा, ये मुश्किल वक्त में मेरे काम आया था। बिल्कुल ठीक है, दुनिया में जो अच्छा करे उसके साथ अच्छा ही बर्ताव करना चाहिए, मगर सिर्फ दुनिया में। जिस रब ने बचपन से लेकर आज तक मुझे अताएं फरमाई, पैदा होने से लेकर अब तक मैं उसकी नेमतों के बोझ तले दबता जा रहा हूं, वो नाराज हो जाए उसकी कोई फिक्र नहीं। और ये कभी कभी खप्त सवार ना करना कि मेरा बहुत कुछ है और मैं जनाब अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। कौम सबा का वाकया बता रहा है, ये बाग वालों का वाकया बता रहा है। चले आप कहेंगे अब्दुल हबीब भाई ये तो हजारों साल पुराने वाकया सुना रहे हो, 2022 की बात है ना, तुर्किया में जलजला आया है, मैं खुद विटनेस हूं उस अर्थक्वेक का। 40 सेकंड के अंदर क्या हुआ, अरबपति लोग रोड पे आ गए, फैक्ट्रियां तबाह हो गई विद इन 40 सेकंड, बिल्डिंगें गिर गई। मैंने एक रात गुजारी है, मैंने जिंदगी में बहुत ट्रेवल किया है, ये वक्त नहीं है इस पर बात करने का, मगर मैं उस रात को नहीं भूलता हूं। वो रात मैंने हताई सिटी है तुर्किया की, मैंने वो रात वहां गुजारी, दैट वॉज यू नो मेरी जिंदगी की मुश्किल तरीन रात थी। उसकी दो तीन वजूहत थी, एक तो ठंड थी, ठीक है, हम एक गाड़ी के साथ गए थे सामान लेकर, एक हमारे साथ छोटी वैन थी, हमने कहा हम सामान बांटेंगे, ट्रैफिक की वजह से हम 2 घंटे का रास्ता 10 घंटे में हमने तय किया। जब हम पहुंचे तो रात के 1:30-2 बज गए, वो गाड़ी वाला कहता है मैंने वापस जाना है, हमने उसकी मिन्नतें की, तरले किए, भाई रुक जाओ सुबह हो जाए, हम सामान बांटने आए, अभी रात 2 बजे हम किसको सामान बांटे, लोग बेचारे रोडों पर सो गए थे, टेंट लगे हुए थे, आग जल रही थी, सर्दी की रात थी, औरतें बच्चे खैमे में आराम कर रहे होंगे। हमने कहा फजर होते ही हम सामान बांटेंगे, तुम चले जाना। उसने कहा नहीं मुझे जाना है। बहरहाल हम क्या करते, परदेश था, सारा सामान उसने रोड पे उतार दिया, वो वापस चला गया। अब सामान था, हम थे और हमारे पास एक गाड़ी थी। अब सर्दी की रात और मैं सोचता रहा, मैं यकीन करें बहुत रोया। मैंने कहा या अल्लाह मुझसे एक रात नहीं गुजर रही, ये पूरा शहर इस वक्त रोड पे है, मैं तो आज सुबह होगी सामान बांटूंगा वापस चला जाऊंगा, ये यही रातें सारी पता नहीं कब तक गुजारेंगे। आज मुझे 1 महीना पहले, 1 साल के बाद, अभी 15 दिन पहले मुझे वीडियो आई कि वही शहर अब पूरा ग्राउंड हो चुका है, उन्होंने 6,000 बिल्डिंगें सब जीरो कर दी हैं, अब बिल्डिंगें बनने जा रही हैं। इसका मतलब 1-1.5 साल से वो लोग रोड पे ही है ना, या खेमे में है, या पता नहीं किसी रिश्तेदार के घर रह रहे हैं। आप यकीन करें सामने बिल्डिंगें गिरी नहीं थी, बिल्डिंगें 25-50-100 बिल्डिंगें गिरी थी, बाकी सारी बिल्डिंगें खड़ी थी, लेकिन लोग रोड पे बैठे थे, अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हर चंद मिनट के बाद, हर थोड़ी देर के बाद एक और आफ्टर शॉक आता था, एक कोई ना कोई बिल्डिंग गिर जाती थी। अब ऐलान ये था कि कोई बिल्डिंग के अंदर नहीं जाएगा, गर्म कपड़े मौजूद थे, खाने का सामान मौजूद था, बच्चों का दूध मौजूद था, बट नोबडी हैव यू नो करेज ही नहीं थी कि बिल्डिंग में जाएं और अपना सामान लेकर आएं। नीचे रोड पे सब लोग बैठे थे, बच्चे बैठे थे, औरतें बैठी थी। मैं सोचने लगा या अल्लाह थोड़ी देर पहले ये सब घर वाले थे, थोड़ी देर बाद ये सब रोड पर आ गए, समझो इस बात को, मिनट नहीं लगेगा, रब चाहे ना सब वापस जा सकता है, तो फिर किस बात का इतराना है, फिर किस बात का घमंड है, ये मैंने कुछ नहीं किया है, जो दिया है मेरे रब ने दिया और ये उसका एहसान है, मैं काबिल भी नहीं हूं। यकीन जाने हमारे गुनाह इतने हैं कि हमें तो खाना भी ना मिले, पानी भी ना मिले, ऑक्सीजन भी ना मिले, इतने बड़े नाफरमान को कोई इज्जत देता है, इतने बड़े नाफरमान को कोई रिस्क देता है, सब उसकी मेहरबानी है। और सुभान अल्लाह जो इसको मान लेता है ना, जो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, सुभान अल्लाह। सच बताओ हमें कोई नेमत दे, कोई तोहफा दे, हम उसका शुक्रिया अदा करें, हमने कोई कमाल नहीं किया, अरे उसकी मेहरबानी थी, मगर इस रब की शान देखो कि अगर कोई मान लेना کہ مولا تیری مہربانی ہے، تیرا شکر ہے، پھر وہ قرآن میں ایک اور انعام کا اعلان فرماتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا، میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اٹ مینز اگر ہم اس میں ملٹیپلیکیشن چاہتے ہیں کہ میری عزت بڑھتی رہے، میری شہرت بڑھتی رہے، میری دولت بڑھتی رہے، میری نعمتیں بڑھتی رہیں، فارمولا ایک ہی ہے کہ دوستی کر لو اللہ سے، احسان مانو اس کا، شکر ادا کرنا شروع کر دے. ہاں، اور جو شکر نہیں کرتے نا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا نا، تو اللہ کریم اسی نعمت کو عذاب بنا دیتا ہے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نعمت عذاب کیسے بن سکتی ہے. میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میں سوچنے لگا کہ نعمت عذاب کیسے بن سکتی ہے. ہاں، نعمت عذاب بنتی ہے. پیسہ نعمت ہے نا، ہر بندہ دعا کرتا ہے اللہ مال میں برکت دے، مگر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پاس مال نہیں تھا، ویری ویری ایزی لائف گزار رہے تھے، مزے میں تھے، تھوڑی بہت ڈیفیکلٹی تھی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، مگر جب مال آیا نا ان کی لائف ہی بدل گئی، ٹینشنیں ہی بڑھ گئی ہیں. پیسے والے تو ہو گئے، سکون چلا گیا، کوئی مال چھین کے چلا گیا، کوئی قبضہ کر لیا مال نے، کڈنیپ کر لیا گیا، ارے مال آیا تو پریشان ہو گیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ مال ملا تو ناشکری کرنا شروع کر دی، مال ہی عذاب بنا دیا گیا. زوجہ، وائف، بڑی نعمت ہے. کئی لوگ دعا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھی بیوی واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر ہم نے دیکھا کئی لوگوں کی شادی سے پہلے لائف ٹھیک تھی، مگر شادی کے بعد ایسا ہوا کہ پوری زندگی برباد ہو کے رہ گئی. کیا ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شادی کرتے وقت اللہ کی ناشکری کر لی تھی. یہی بیوی، یہی رشتہ عذاب بنا دیا گیا. اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، دعا کرتا ہے بندہ جو بے اولاد ہوتا ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ کئی اولاد، بچے کے بچہ ہوا، بڑا ہوا، باپ کو ہی مار کے گھر سے نکال دیا، ایسا بیٹا ملا کہ باپ کو ہی ذلیل کر کے رکھ دیا، ارے اولاد عذاب بن گئی. اٹ مینز وہ رب کی قدرت ہے، نعمت دے سبحان اللہ شکر کرنا، ورنہ کہیں یہ نعمت چھین نہ لی جائے یا اسی نعمت کو ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہ بنا دیا جائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمیں زندگی اب گزارنی ہے، جتنی رہ گئی ہے شکر میں گزارنی ہے، ہاں اللہ کی فرما برداری میں گزارنی ہے. اب آتے ہیں شکر ہے کیا. اب یہ تو شاید انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا سب نے کہ ہاں یار شکر گزار بننا ہے. اچھا، اب شکر کی بھی ڈیفینیشن سمجھنی ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جناب تسبیح پکڑی، الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یہ شکر ہے یقیناً. دس از دا ون وے، ایک طریقہ ضرور ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، مگر میں آپ کو ایک لاجیکلی بات سمجھانا چاہتا ہوں. کسی باپ کا کوئی بیٹا ہو اور وہ کہے کہ جناب مجھے اپنے والد صاحب سے بڑی محبت ہے، والد صاحب کا بیٹا جلدی گھر آ جانا، ابا گھر پہ جلدی نہیں آؤں گا، آپ سے محبت بڑی ہے، بیٹا یہ والا کام کر دو، میں نے کام نہیں کرنا ہے، آپ سے محبت بڑی ہے، بیٹا یہ کب کر دو، یہ کام مت کرنا، کرنا میں نے یہی کام ہے، مگر آپ سے محبت بڑی ہے. آپ کہیں گے یار مذاق ہو رہا ہے، زبان سے کہی جا رہا ہے محبت بڑی ہے، بات ایک نہیں مان رہا، بات سمجھ رہے میری؟ یعنی یہ کیسی محبت ہے کہ زبان سے جاری ہے، عمل اس کے خلاف ہے. تو اب آپ نے اور میں نے سوچنا ہے کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، اور اللہ کی بات کوئی نہیں ماننی ہے. تو علماء کہتے ہیں ایکچوئل شکر یہ ہے کہ بندہ رب کی نافرمانی نہ کرے. ٹھیک ہے، نافرمانی ناشکری ہے، شکر یہ کہ بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے. تو پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ ہماری نماز قضا نہ ہو، پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہم حرام روزی کی طرف نہ جائیں. تو جو پریکٹیکل فرما بردار بن جاتا نا اللہ کا، ایکچوئل شکر گزار بھی وہی ہوتا ہے، یا اللہ تیری مہربانی، تو نے اتنا عطا کیا. ہمیں رب کا نافرمان نہیں بننا ہے، نافرمانی کریں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنی نعمتوں کو خود کھو دیں. اچھا، ایسا بہت جگہ پر ہوتا ہے. ایک اور میں بات، میرے دل کا درد ہے، ہمارے ساتھ شیطان نے پتا ایک اور کام کیا کیا ہے. ویسے تو پوری لائف ہمیں شکر گزار بننا چاہیے، مگر وین ایور ہمیں کوئی خاص نعمت ملتی ہے نا، تب تو زیادہ شکر کرنا چاہیے نا. لیکن شیطان نے ہمارے ساتھ گیم یہ کی ہے کہ وین ایور وی ٹرائی ٹو سیلیبریٹ سم تھنگ، جب بھی زندگی میں سیلیبریشن کی نام آتی ہے نا، تو دماغ کے کسی کونے میں شیطان نے یہ بٹھا دیا کہ سیلیبریشن کا نام ہی اللہ کی نافرمانی ہے. کمال ہے یار، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات رب کی ہے، مگر جب بھی وہ دیتا ہے. اب آپ کہیں گے یار ایسی کیسی بات کر رہے ہیں، ہم کہاں سیلیبریشن میں گناہ کرتے ہیں. چلیں ذرا سٹارٹ لیتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، बर्थडे करनी है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की नेमत है औलाद, बर्थडे में क्या करते हैं, खामा खाई भाई, कौन कहता है केक ना खाएं, कौन कहता है आप दोस्तों को दावत ना करें, जायज तरीके से कर लें भाई, उसमें गाने बाजे म्यूजिक डालकर अल्लाह की नाफरमानी, बच्चे की खुशी में भी रब को नाराज कर रहे हैं, यही बच्चा बड़ा हो गया अब शादी करनी है, सच बताओ शादी में कौन सा गुनाह है जो हम नहीं करते, कौन सी नाफरमानी है जो हम नहीं करते हैं, और उस नाफरमानी की वजह से हम रब को नाराज, हालांकि कितनी बड़ी नेमत है शादी, अब आप बताएं ना, फिर हम कहते हैं यार हजारों लाखों रुपए खर्च किए मगर शादी के बाद खुशी नहीं मिल रही है, हैं जनाब औलाद नहीं हो रही है, मियां बीवी में प्यार नहीं है, आप सोचें आपने इस खुशी में रब को नाराज कितना किया है, ये खुशी में तो सदके बढ़ाने चाहिए थे ना, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, रिश्तेदार भी हमारे, बहुत अल्लाह ने माल दिया उनको, उनके बच्चों की शादी में एक बार जाना हुआ तो बड़ा नॉर्मल सा फंक्शन था, बड़ी नॉर्मल सी दावत थी, और एक ही दावत की उन्होंने, वो लंबी लिस्ट भी नहीं थी दावत की, तो किसी ने पूछा कि आप इतना खर्च नहीं किया आपने बच्चे की शादी पर, आप तो करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, कहता हाँ मैं करोड़ों कर सकता हूँ, मगर मैंने सोचा कि मैं करोड़ों रुपए अपनी बच्चों की शादी पर गलत कामों पे लगा दूं, अब मेरा फार्मूला ये है कि मैं अपने हर बच्चे की शादी में दो गरीब बच्चों की शादियां कराता हूँ, और उसका फायदा ये होता है कि वो दो जोड़े जो है ना सारी जिंदगी मेरे बच्चे के लिए दुआ करते रहते हैं, अल्लाह इसको खुशियां दे देता है, भाई खर्च करने के और भी तो तरीके हैं ना, सेलिब्रेशन के और भी तो अंदाज हैं, असल में हम पता नहीं किधर खो गए हैं कि जब भी अब नया कारोबार लिया, कारोबार की ओपनिंग सेरेमनी देखें, वो म्यूजिकल शो हो रहा है, क्यों क्यों हम गलत चीज शामिल कर, कुरान खानी कर ले भाई, अच्छा आपको कुरान खानी नहीं करनी, दावत खिलाएं, दावत तो खिला ले, अच्छी नीयतों से खिलाएंगे इसका भी सवाब मिलेगा, मगर हराम चीज को क्यों इन्वॉल्व करते हैं, क्यों अपने रब को नाराज करने वाले हम काम करते हैं, तो अल्लाह करे कि आज के इस मुख्तसर से बयान में कुरान के इन दो वाकयात से हम ये सबक हासिल कर लें, पहले तो ये दिल में हमें हर वक्त ख्याल होना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे रब का है, और वो जब चाहे वापस ले सकता है, जब ये ख्याल आ जाएगा ना तो फिर अकड़ नहीं आएगी, फिर गुरूर नहीं आएगा, फिर तकब्बुर दिल में नहीं आएगा कि मैंने सब कुछ किया, मैं सुपीरियर, तो कुछ भी नहीं हुई, मुझ पर मेहरबानियां हो रही हैं, मुझ पर एहसान हो रहे हैं, मुझ पर करम नवाजियां हो रही हैं, ऐ मालिक ये जारी रखी हो, ये वापस मत ले लेना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़े ना, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिक, हदीसों में ये दुआ मौजूद है, ऐ अल्लाह मैं ज़वाले नेमत से तेरी पनाह मांगता हूँ, ये मांगा करो दुआएं, ये नेमतों को ज़वाल लगने में देर नहीं लगती, बस अल्लाह करे कि हम शुक्र गुजार रहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, आजी का अंदाज इख्तियार करेंगे अल्लाह तलक की अता फरमाएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक और बड़ी प्यारी दुआ है, इससे अंदाजा होगा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम दुनिया से आपका ताल्लुक कैसा था और रब से ताल्लुक कैसा था, और ये दुआ एक्चुअली टीचिंग भी हमारे लिए, दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन दुनिया तमनाऊ खैरुल आखिरा, ए अल्लाह पाक मैं ऐसी दुनिया से तेरी पनाह चाहता हूँ जो आखिरत की भलाई से रोक दे, दुनिया 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 सुबह शाम, दुनिया सुबह शाम माल, सुबह शाम जनाब दुनिया के ख्वाब और आखिरत भुलाए बैठे, अल्लाह के हबीब क्या अर्ज कर रहे हैं, ए अल्लाह मैं ऐसी दुनिया से तेरी पनाह चाहता हूँ जो आखिरत की भलाई से रोक दे, अब आगे सुनिए, वऊज़ु बिका मिन हयातिन तमनाऊ खैरुल ममात, ए अल्लाह ऐसी जिंदगी से तेरी पनाह मांगता हूँ जो अच्छी मौत से रोक दे, जिंदगी तो कमाल हो गई ना, ओ गाड़ियां लश पश, जिंदगी के सारी लग्जरीज हासिल कर ली, मौत अच्छी ना हुई तो क्या करना है जिंदगी का, ये तो थोड़ी है ना, असल तो वो लाइफ है, दुआ करो कि लाइफ ऐसी गुजरे कि मौत अच्छी हो जाए, हाँ जिंदगी ऐसी गुजारो कि आखिरत अच्छी हो जाए, क्या खूबसूरत कौल है एक बुजुर्ग का, फरमाते जमीन के ऊपर काम और जमीन के अंदर आराम, अल्लाह जमीन के ऊपर ऐसा काम करवा ले कि जब जमीन के अंदर जाए ना तो मार ना पड़े, उधर आराम करे, उधर आराम करना, इधर थोड़ी आराम करना है, इधर गफलत की नींद सोए हुए, इधर नमाजें कजा हो रही है, इधर हराम काम चल रहे हैं, टेंशन ही कोई नहीं, इधर जागना है, इधर फिक्र करनी है, जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले, उधर सोना है ना तो उधर आसान नींद चाहिए, उधर बरकत जब मिलेगी जब दुनिया अच्छी गुजारी होगी, क्या खूबसूरत नबी पाक के अल्फाज तो वैसे ही कमाल है ना, एक जुमले में पूरा चैप्टर है, हैं क्या फरमाया, व अऊज़ु बिका मिन हयातिन तमनाऊ खैरुल ममात, ए अल्लाह मैं ऐसी जिंदगी से तेरी पनाह चाहता हूँ जो अच्छी मौत से रोक दे, پھر فرمایا اعوذ بک من عمل یمنع خیر العمل, اور ایسی امیدوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نیک اعمال سے روک دے. امیدیں ختم نہیں ہو رہی, پلاننگ ہی ختم نہیں ہو رہی, نیک اعمال کی جگہ ہی نہیں بن رہی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے. ہم نبی پاک کی اس دعا کے ساتھ اللہ کرے کہ ہم اپنی لائف گزارے. ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کیا ہو گیا کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا, یعنی میرا دل دنیا کی طرف مائل ہے اور اپنے دل میں آخرت کی طرف میں میلان کم پاتا ہوں, اور موت تو جنت میں پہنچنے کا راستہ ہے مگر مجھے موت ہی پسند نہیں ہے. اچھا, ایسے ہم میں سے بھی بہت سارے لوگوں میں جب بھی موت کی بات آتی ہے ڈر جاتے ہیں, خوف مبتلا ہو جاتے ہیں, آخرت کی بات نہ کرو, مرنے کی بات نہ کرو. کہتا حضور مجھے پتا ہے جنت میں جانے کا راستہ ہی موت ہے, موت آئے گی تو جنت میں جاؤں گا نا, مگر میرا دل اس طرف نہیں کھنچتا ہے, مجھے میلان نہیں ہے, مجھے مزہ نہیں آتا. سبحان اللہ, نبی پاک نے جو فارمولا دیا ہے نا, وہی سمجھ لے آج میرے پورے بیان کا حاصل ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ مال ہے. فرمایا اپنا مال صدقہ خیرات کر کے آگے بھیج دو, آخرت کی طرف بھیج دو. تو کیونکہ آدمی کا دل اپنے مال کے ساتھ ہوتا ہے, اگر یہ اپنے مال کو آگے بھیج دے گا نا تو اپنے مال سے ملنا چاہے گا, اور اگر مال کو پیچھے چھوڑ دے گا تو آگے جانے کا دل ہی نہیں ہوگا, پیچھے پیچھے کی طرف دل مائل رہے گا. حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, اب اس کو ذرا لاجیکلی سمجھیے گا. آپ میں سے کئی لوگ ہیں مثال کے طور پہ جو کراچی کے رہنے والے ہیں, لیکن اگر آپ نے اپنی کوئی انویسٹمنٹ لاہور میں کی ہوئی ہے, کوئی فیکٹری آپ نے جناب ڈال دی اسلام آباد میں, اب دل کدھر ہے؟ ہر تھوڑے دنوں بعد اسلام آباد میں رہتا ہے, کیوں یار, بزنس تو وہی ہے نا. انسان کا دل اس کے مال کے, لوگ امریکہ چلے گئے, یورپ چلے, کیوں؟ ادھر پیسہ ہے ان کا, ادھر ان کی انویسٹمنٹس ہیں, ادھر ان کی چیزیں ہیں. سبحان اللہ, کیا نبی پاک نے جو فارمولا سمجھ آ جائے نا کہ بندے کا دل اس کے مال کے ساتھ ہوتا ہے, اگر آخرت سے محبت کرنی ہے تو مال آگے بھیج دو, تمہیں ٹینشن ہی نہیں ہوگی, ادھر بھی میری پراپرٹی بنی ہوئی ہے, ادھر بھی میرا ماشاء اللہ جنت میں محل تیار ہے, ادھر بھی میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا ہوا ہے, میری تیاری پوری ہے. سبحان اللہ, یہ بات اگر سمجھ آ جائے نا کہ ادھر کی تیاری ہے کہ نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ایک بار ایک قافلے میں جا رہے تھے, خلیفہ مروان کے ساتھ ایک بڑا سا قافلہ تھا, اور بڑے بڑے بادشاہ بھی تھے, لیڈرز آف دا نیشن اس کے ساتھ جا رہے تھے, تو سب نے اپنا اپنا مال جو تھا نا وہ آگے بھیج دیا, سب نے اپنا اپنا مال آگے بھجوا دیا, کیونکہ مال کیوں بھجوانا ہوتا تھا کہ گھوڑوں پہ جاتے تھے, اونٹوں پہ جاتے تھے, تو کسی بھی شہر میں جائیں تو وہ ٹینٹ لگانے پڑتے تھے, گھر بنانے پڑتے تھے, تو سب نے اپنے ٹینٹس اور اپنے خادمین بھیج دیے کہ جب ہم ٹریول کر کے وہاں پہنچیں تو تکلیف نہ ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کوئی سامان نہیں بھجوایا تھا, جب ٹریول پورا ہوا جیسے ہی وہاں پہنچے تو سب کے کیمپس ریڈی تھے, سب اپنے اپنے کیمپوں میں چلے گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تو کوئی کیمپ نہیں تھا, تو بادشاہ کو یاد آیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ڈھونڈو, انہوں نے تو کیمپ بھجوایا نہیں تھا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے, تو پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں, ٹینٹ ہم دے دیتے ہیں آپ کو, روئیں تو نا. کہتے مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا, تم سب نے اپنا سامان بھیجا تھا, منزل پر پہنچے تو اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے, میں نے سامان بھیجا نہیں تھا تو میں کھلے آسمان تلے رہ گیا. اگر آخرت میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جن جن لوگوں نے اچھے اعمال کر کے آگے نیکیاں بھیجی ہیں ان کو تو ریوارڈ مل جائیں گے, ان کو جنتی گھر مل جائیں گے, اور اگر میرا کوئی عمل نہ ہوا تو میں تو بے سر و سامان رہ جاؤں گا. اللہ کے اتنے نیک بندے ہو کر ایسا فکر آخرت. مگر یہ واقعہ ہم سب کے لیے کتنا درس ہے, ہم سب کے گھر ہیں یہاں پر, ہم سب کی چیزیں ہیں یہاں پر, وہاں ہے کہ نہیں, اور وہاں زیادہ رہنا ہے, کہیں وہاں پھنس نہ جانا, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ایسی باتیں سکھائی جاتی ہیں, ہمیں اس ماحول میں بہت کچھ آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے. یہ اجتماع کیوں کیے جاتے ہیں؟ دعوت اسلامی کا تو خرچ ہوتا ہے نا, ہمیں کیوں بلایا جاتا ہے؟ آپ کو میسج کیے جاتے ہیں, آپ سے فالو اپ کیا جاتا ہے, آپ کو بلایا جاتا ہے, یہ ہمارے لیے بلایا جاتا ہے. ہم اتنی دیر جو یہاں بیٹھے ہیں گناہ سے بچے ہوئے ہیں نا, اللہ رسول کا ذکر سن رہے ہیں, قرآن کی باتیں سن رہے ہیں, یہی وقت کام آئیں گے, اور کاش یہ باتیں دل پہ اثر ہو جائیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ جو کچھ ہے میرے رب کا ہے, اور اب میں نے زندگی اسی کی فرما برداری پہ گزار رہی ہے, پھر تو سبحان اللہ. تو اس ماحول سے وابستہ رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ.